أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا صلوات على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد افضل خاص کروں گا بیگم و سید منظور حسین شمسی مرحوم بیگم و سید محمد جعفر شمسی اور سادات شمسیہ کہ دیگر مرحومین اور حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت کے ایصال ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. صلوات عنایت فرما دیجیے ایک مولا سے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ہم نے تمہاری دین کا راستہ معین کر دیا. شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا یہی وہ دین ہے جس کی ہم نے وصیت کی نوح کو. والذی اوحینا الیک اور اسی کی وحی کی آپ کی طرف یہی دین ہے جو ہم نے وحی آپ کی طرف کی اور یہی وصیت کی ووصینا بہی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ان سب کو اسی دین کی یعنی ایک ہی دین ہے جس سب کو یہ انبیاء لے کر آتے رہے. ہم بات کر رہے ہیں اختلافات کیوں پیدا ہوتے ہیں اور کیسے پیدا ہوتے ہیں. وہ کل اپنے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اختلاف وہ ہوتا ہے جو ترقی کا باعث بنتا ہے. ایک اختلاف وہ ہوتا ہے یعنی کام کرنے میں سبقت کرنا ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا تو یہ ترقی کا باعث بنتا ہے نا. اس نے یہ کام کیا میں اس سے آگے جاؤں اس نے وہ کام کیا میں اس سے آگے جاؤں تو یہ اختلاف جو ہے اختلاف کیا ہے یہ رحمت کا باعث ہوتا ہے. اسی اختلاف کو رحمت بتایا گیا کہ کام کرنے میں ترقی کرنے میں ارتقاء کے سفر میں اختلاف جب تک نہیں ہوگا ترقی نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کہ وہ نظریات بدلتے جاتے ہیں اس سے اگلا نظریہ اس سے اگلا نظریہ اس سے اگلے ٹیکنالوجی یہ ٹیکنالوجی میں اختلاف نہ ہو تو ٹیکنالوجی کیسے آگے بڑھے گی. ارے ایک موبائل کو دیکھ لیجیے 6 مہینے بعد بیکار ہو جاتا ہے. ہمارا تو وہی چل رہا ہے برسوں سے لیکن ایک بات کہہ رہے ہیں کہ بچے ابا سے کہہ دیتے ہیں 6 مہینے بعد کا نیا لا دیجیے کیوں وہ بیکار ہو گیا اور وہ بھی تو ہے کہ نہیں وہ بیکار نیا ماڈل آ گیا نیا ماڈل آ گیا تو وہ جیبوں میں ڈاکے ڈالنے کے جو بھی طریقے کار ہیں وہ سارے تو آپ نے دیکھا وہ بھائی جو مختلف ہے جب بھی تو آیا نا اختلاف ہے تو آیا نا نئی سے نئی چیز آتی ہے نئی سے نئی چیز آتی جا رہی ہے تو نئی سے یہ کیا ہے یہ ترقی کا باعث دنیا میں ہو یا دین میں. جیسے کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ علمی میدان میں بحث و مباحثہ یہ ترقی کا باعث عقل کی ترقی کے سفر کا باعث بنتی ہیں. یہ چیزیں بڑے بڑے جو اسکول آف تھاٹ تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بتایا اس کے ذیل میں چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہیں نا. آج وہ پھر ایک بنیادی فکر پر بات کریں گے جس بنیادی فکر نے آج تک انسان کو تمام مذاہب کو پریشان کر رکھا ہے اور قیامت تک انسان اس مسئلے میں پریشان رہے گا. ایک ایسے مسئلے کو آج چھیلنے جا رہے ہیں. بڑے بڑے اسکول آف تھاٹ ہم نے آپ کو بتا دیے خوارج پیدا ہوئے ان کے پیٹ سے بطن سے مرجع نکلے پھر وہ فقیہان اور محدثان کا گروہ بنا پھر معتزلہ کا گروہ بنا پھر اشاعرہ کا گروہ بنا اور ان سب سے پہلے ہم نے امامیہ کا ذکر آپ کی خدمت میں کر دیا تھا تشیعوں کا ذکر سب سے پہلے کر دیا تھا کہ سب سے پہلے جس کا وجود ہے جناب نوح کے زمانے سے جس کا وجود ملتا ہے قرآن مجید جس پر دلیل ہے وہ ہے تشیعوں کا وجود یعنی شیعوں کا وجود. وہ ہم نے پہلی مجلس میں ہی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا تھا پہلی یا دوسری مجلس میں. بہرحال آج آپ سے ایک اجازت چاہیں گے. پہلے بھی اجازت ایک چاہی تھی لیکن اس دن نوبت نہیں آئی. وہ تمام آیات ذہن میں حافظے میں تھیں محفوظ تھیں اور ہم نے کو دیکھنے کی نوبت نہیں پڑی تھی. حالانکہ اس دن بھی ہم لکھ کر لائے تھے. آج بھی قضاء و قدر کا جو اہم مسئلہ ہے اس پہ جو بات آپ سے کرنی ہے تو اردو میں بھی سارا مطلب آپ کو بیان کیا جا سکتا ہے اور چیزہ چیزہ عربی کے نکات بھی لیکن وہ خطبہ جو اس پہ رہنما ہے مولا عارفان مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیونکہ اس کی عبارت کے حفظ کرنے کا میرے پاس وقت نہیں تھا، ان دنوں میں بالکل بھی وقت نہیں تھا حفظ کرتا، تو میں اس عبارت کو اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں جب وقت آئے گا تقریر کے درمیان میں، وہ عربی کی عبارت اس لیے لکھ کر لائیں کہ کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے آپ، کہ وہ عین عبارت میں لے کر آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ وقت ہوتا تو اس کو حفظ بھی کر لیتا، وقت نہیں تھا میرے پاس، لیکن میں نے اصل مقصد پہلے دن آپ سے کیا بتایا ہے کہ آپ تک مطلب پہنچانا ہے، اپنی قابلیت کا اظہار نہیں کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مطلب آپ تک پہنچ جائے، چاہے وہ تحریری صورت میں مجھے پڑھنا پڑے، جائے جیسے پڑھنا پڑے، اصل بات آپ کے کانوں تک جو میں لے کے چل رہا ہوں میری محنت وصول ہو جائے، کہ تفرقہ اندازی کیوں پیدا ہوئی، اس کے کیا کیا شاخصانے اور کیا کیا صورتحال پیدا ہوئی۔ سب سے اہم مسئلہ جو تھا قضاء و قدر کا، قضاء و قدر بھی اور قضاء و قدر بھی، قرآن مجید میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، دال ساکن ہے، یہاں قدر و منزلت کے معنی میں ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب مبارکہ قدر میں، یہاں دال ساکن ہے، لیکن جہاں بحث کی بات آ جائے علم کلام میں تو وہاں قضاء و قدر کہا جاتا ہے، وما کان امر اللہ قدرم مقدورا، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہاں قدر، اور قرآن مجید میں جہاں بھی اس معنی میں استعمال ہوا ہے تو زیادہ تر قدر کا لفظ ہی استعمال ہوا، لہذا متکلمین نے بھی اس کو قدر ہی کی صورت میں قضاء و قدر ہی کہا ہے۔ قضاء و قدر بھی کوئی کہہ دے تو وہ معنی وہیں جا کے ملے گا، مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس لیے دونوں آیتوں کے حوالے دے دی کہ میں قدر کہوں تو کوئی یہ نہ کہے کہ انا انزلنا فی لیلۃ القدر ہے، اور میں قدر کہہ دوں تو کوئی وہ آیت لے کر نہ آ جائے کہ وما کان امر اللہ قدرم مقدورا، قدر کا لفظ قرآن مجید میں جا بجا استعمال ہوا، لہذا علماء نے بھی اس کو قضاء و قدر ہی کا نام دیا، کیونکہ جہاں قرآن مجید میں قدر آیا ہے وہاں اس معنی میں جس میں ہم بحث کر رہے ہیں، اور جہاں قدر آیا ہے جیسے انا انزلنا فی لیلۃ القدر تو وہاں تقدیر کے معنی میں تو ہے کہ مقدرات اس رات میں طے ہوتے ہیں، لیکن قدر و منزلت کے معنی میں بھی آیا ہے، قدر و منزلت یعنی اس کے مقام کو بتانے کے معنی میں بھی وہاں استعمال ہوا۔ پہلے یہ بتا دیں کہ مسئلہ ہے کیا قضاء و قدر کا، قضاء و قدر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکا ہے، منع فرمایا ہے کہ جتنا تم تک پہنچا ہے بس اس تک رہو، اس سے آگے نہ جاؤ، گمراہی کا خطرہ موجود ہے۔ جیسے یسلون کالی روح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جیسے روح پر بات کرنے سے روکا کہ بس اتنی بات کرو جتنی بتائی گئی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس کا علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑے کے۔ تو پیغمبر ختم مرتبہ نے بھی لوگوں کو کہا کہ اس بحث میں زیادہ مت الجھنا، اس میں الجھو گے تو گمراہی کا خطرہ موجود ہے، اور گمراہ ہوئے لوگ، کیونکہ یہودیوں میں نصرانیوں میں یہ بحث بہت تھی، جب وہ مسلمان ہو کے آئے تو کچھ فتنہ گر بھی آئے، ان فتنہ گروں نے مسلمانوں میں یہ قضاء و قدر کی بحث کو بہت زیادہ چھیڑنا شروع کیا، جس سے مجبرہ فکر پیدا ہوئی۔ اب ایک قدر ایک لفظ اور دو گروہوں میں اپنے اپنے لیے استعمال ہوتا رہا، پہلے میں بتا دی کہ کس کس نے منع کیا، مولا عارفان، مولا متقیان، علی بن ابی طالب علیہ السلام نے، ہم کیوں بیان کر رہے ہیں وہ وجہ بھی بتا دیں گے، لیکن پہلے بتا دیں کہ منع کیا کہ اس وادی میں نہ اترنا، قضاء و قدر کی وادی میں بھٹکنے کا خطرہ ہے، بھٹک جاؤ گے، کیونکہ اس کے لیے پھر کتنا علم چاہیے سمجھنے کے لیے، وہ تمہارے پاس نہیں ہے، تم بھٹک جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، ملحد بھی ہو سکتے ہو، مجبرہ بھی بن سکتے ہو، مفوضہ بھی بن سکتے ہو، مرجیہ بھی بن سکتے ہو، قدریہ بھی بن سکتے ہو، لہذا اس بحث میں نہ پڑھو، جتنا بتا دیا گیا بس اتنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے منع فرمایا کہ اس میں زیادہ مت الجھو، بس جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا ہی رکھو، اسے تم کہنا تمہارے گمراہ ہونے کا خطرہ ہے۔ کہاں تک اس بحث پہ جانا ہے، کہاں تک ائمہ طاہرین نے اجازت دی ہے، کہاں تک بات کر دیا، کہاں تک معصومین نے خود سمجھایا ہے، جتنا انہیں نے سمجھایا وہاں تک جانا ہے، جتنا معصومین نے بیان کیا، جتنا مولا نے بیان کیا وہاں تک جانا ہے، اس سے آگے جانے میں کیا ہے، اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے تم نہیں سمجھ سکتے، اسرار الہی، رموز الہی، ہر معصوم نے کہا یہی لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے قضاء و قدر، اس میں زیادہ مت الجھو، اس میں جاؤ گے تو تمہاری گمراہی کا خطرہ موجود ہے۔ آئیے اب وادی میں داخل ہوتے ہیں، اشاعرہ بھی، معتزلہ بھی، مجبرہ بھی، مفوضہ بھی، سب اس قضاء و قدر کے قائل ہیں، مگر اپنے حساب سے. پہلے قضا کا الگ معنی بتا دیں. قضا کے معنی ہیں حکم الہی. قضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا. اللہ کا حکم آیا, یعنی جس قضا کی ہم بات کر رہے ہیں, ورنہ قضا کے اور بھی معنی, علم کے معنی میں بھی ہے قضا, بیان کے معنی میں ہے قضا, اور بہت ساری چیزیں. کسی چیز کے تمام ہو جانے کے بارے میں بھی قضا کا لفظ, کہ اس کی قضا واقع ہو گئی یعنی ختم ہو گیا, ان کی قضا آ گئی یعنی ان کا اختتام ہو گیا, اختتام کے معنی میں بھی آتا ہے قضا. لیکن جس قضا میں ہماری بحث ہے وہ کیا ہے؟ حکم ربی, حکم الہی. قضا ربک اللہ تعبدو الا ایہ وبالوالدین احسانا, یہ اس کی مثال علماء دیتے ہیں, یہ قضا کا معنی ہے حکم الہی. حتمی ہے یا نہیں اس پہ بحث کر بات کریں گے, اس حد تک جس حد تک آپ کی سمجھ میں آ جائے اور میں سمجھا سکوں, اور جس حد تک جانے کا حکم دیا اور جتنا مولا نے فرمایا اتنا. قدر کا معنی کیا ہے؟ مقدر ہونا, کسی چیز کا طے ہونا. قدر بے معنی تقدیر, یعنی یہ چیز طے ہو گئی, یہ ہونا ہے, یہ ہے معنی کس کا؟ قدر کا. وکان امر اللہ ہے قدرم مقدورا, اور یہ اللہ کے ان امر میں سے کہ جن کی تقدیر طے کی جا چکی ہے. جہاں بھی قرآن مجید میں تقدیر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں سے ہو کہ اللہ نے طے کر دیا یہ ایسا ہونا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے قدر کا لفظی معنی. قضاء و قدر کو ملا کے لوگ کیا سمجھتے تھے؟ دو گروہ بنے. ایک نے کہا بابا جو کچھ بھی ہو رہا ہے تقدیر کے تحت ہو رہا ہے. ہم بھی لفظ استعمال کرتے ہیں کہ بھائی تقدیر میں یہی تھا, غلط جملہ استعمال ہم نہیں کرتے, لیکن ہمیں اس کا فلسفہ نہیں معلوم, ہمیں اس کی علت نہیں معلوم, ہمیں اس کی منطق نہیں معلوم, مگر ہماری زبان پہ بے ساختہ جملہ آتا ہے بھائی تقدیر میں یہی تھا صبر کرو. یعنی ہم لاشعوری طور پہ اس بات کے قائل ہیں کہ یہ چیز مقدرات میں سے تھی, یہ ہونا تھا. یہ ہے قدر کا معنی اور مفہوم. تو ایک فرقے نے کیا لیا؟ مجبرہ نے اسی قدر کو لیا اور اس معنی میں لیا کہ بابا جبر ہے, جو بھی ہو رہا ہے سب اللہ کے ارادے سے اور اللہ کے تابع, کیونکہ یہ سب مقدرات ہیں, اللہ نے طے کر لیا, اللہ نے یہ تقدیر میں لکھ دیا, لہذا ہر چیز مجبرہ. مفوضہ بھی اسی قدر کو لیتے تھے لیکن دوسرے معنی میں لیتے تھے. وہ کس معنی میں لیتے تھے؟ کہ بابا قدر یہی ہے کہ اللہ نے بندے کو آزاد کر دیا, یہ اختیار مطلق جو ہے یہی قدر ہے, یعنی جو کچھ بھی کرے گا خود کرے گا یہی قدر ہے. اب دیکھیں لفظ ایک ہے, دونوں نے اپنے لیے اس کو استعمال استعمال کیا, یعنی تشریح اس نے اپنی الگ کی, اس نے اپنی الگ کی, لیکن دونوں قدر کے قائل ہوئے قضا و قدر. اس بحث میں الجھنے کو کیوں منع کیا کہ یہودی داخل ہوئے, دوسرے مذاہب کے لوگ داخل ہوئے, اور جناب یہ زرتشتی بھی داخل ہوئے, مجوسی داخل ہوئے, ان کیا یہ ساری چیزیں قضا و قدر کی باتیں ہوا کرتی تھی, مسلمانوں کو منع کیا کہ ان چیزوں میں نہ پڑھنا. لیکن وہ چیزیں جو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے رچ بس گئی تھی ان کے اندر, جب رچ بس گئی تھی تو یہ باتیں مسلمانوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہوئی, اور جگہ جگہ بحث مباحثہ شروع ہوا کہ جب اللہ کی طرف سے تھا تو پھر یہ کیوں ہوا, جب اللہ کی طرف سے تھا تو یہ ایسے برا کیوں کہہ رہے ہو, جب اللہ کی طرف سے تھا تو کافر کو مار کیوں رہے ہو, اللہ نے چاہا وہ کافر ہو تو کافر ہے. میں نے بھی ایک صاحب کو یہ جواب دیا تھا جب ان کا کہ میں نے کہا بھائی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ میں شیعہ رہوں تو آپ کیوں بزی دیں کہ میں آخری دلیل یہی تھی میرے پاس, میں اور کیا کرتا ہوں. جب یہ اسی معتزلہ اشاعرہ ان سب پہ بحث کرے نہیں صاحب یہ تو بالکل اللہ کی مرضی کے تحت, وہ اصل میں واقعہ یہ ہے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان سب کی کوشش یہ ہوتی کہ کسی طرح واقع کربلا کو پس پشت ڈالا جائے, کہ بھائی اللہ کی مرضی تھی تقدیر یہ تھی. میں نے کہا تقدیر یہ تھی کہ میں شیعہ رہا ہوں تو آپ ہاں ہمیں میرے پیچھے پڑے ہوئے, اللہ نے چاہا میں شیعہ کے گھر میں پیدا ہوا شیعہ ہو گیا, سید کے گھر میں پیدا ہوا سید ہو گیا, آپ وہاں پیدا ہوئے آپ کی تقدیر میں یہی تھا کہ آپ وہاں پیدا ہو آپ وہاں پیدا ہو گئے, شکر کریں آپ کی تقدیر میں یہ نہیں تھا کہ مجوسی کے گھر میں پیدا ہو گیا, ختم ہو گئی بات. تو اب دیکھیں یہ معنی مفہوم لیا جاتا ہے. بس جب یہ بحث بہت آگے بڑھی اور بڑھ کر اس نے فرقوں کی شکل اور خوریزی کی شکل اختیار کرنا شروع کی, صفین سے واپس آ رہے ہیں مولا. اب ہم وہاں پر آتے ہیں, اس طرح پہلے ہم نے پس منظر سمجھا دیا کہ قضاء و قدر کا مطلب کیا لیتے تھے لوگ, کہ حتمی حکم ہے اللہ کا. یہ قضاء و قدر کا مطلب ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے ہر چیز پہلے سے طے شدہ ہے, یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک ڈرامہ بنا لیا گیا ہے, पिक्चराइज कर लिया गया है। देखने वाले को नहीं पता कि बाद में क्या होने वाला है, डायरेक्टर को मालूम है कि क्या होने वाला है। अब समझ में आई आसानी से बात? नहीं, बिल्कुल सही मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, ये मजाक की बात मैं नहीं कर रहा। प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को मालूम है कि भाई क्या होने वाला है, लेकिन जो पहली बार देख रहा है उसे तो नहीं मालूम ना। वो तो बड़ा महब होकर देख रहा है उस ड्रामे को, उस चीज को, क्यों उसे नहीं मालूम। लेकिन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को मालूम है कि क्या होने वाला है। तो लोगों ने यही समझा, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि ऐसा है नहीं, मगर आम लोगों ने क्या समझा, ऐसा है कि हर चीज अल्लाह के इल्म में, तमाम चीजें लोहे महफूज में, तमाम वाकयात जो कुछ भी होने वाला है सब है। और यकीनन ऐसा है, ये भी याद रखिएगा, ये बड़ी पेचीदा बहस है, मैं क्या करूं, कैसे कैसे लेके चलूं आपको, लेकिन बहरहाल एक फर्क बारीक सा है जो मैं बता दूंगा अभी। आइए, यानी हर चीज वहां है, ये कैरेक्टर है जो अपना अपना किरदार अदा करके जा रहे हैं। दुनिया में क्या होता है, हीरो को भी अवार्ड मिलता है और विलन को भी अवार्ड मिलता है ना। क्यों भाई? तुमने बेहतरीन किरदार अदा किया विलन का, लिहाजा तुम भी अवार्ड के मुस्तहिक हो। तो अब लोगों का नजर ही आई है, क्योंकि अल्लाह की तरफ से था, अल्लाह ने चाहा एक मूसा बने एक फिरौन बने, लिहाजा कयामत के दिन माज़ अल्लाह दोनों को शाबाश मिल सकती है। भाई तुमने भी अपना किरदार बहुत अच्छा अदा किया, तुमने भी किरदार अपना बहुत अच्छा। इसलिए इमाम गजाली जैसा आदमी भी यहां पर आके धोखा खा गया इस मसले में आके, और कहता है कि नहीं बुरा ना को, मुमकिन है कि यजीद को अल्लाह जन्नत में भेज दे। समझ गया जो समझाना चाह रहा हूं? बात समझ में आ गई? क्या अकीदा था लोगों का? यह अकीदा था, इसको कहते हैं कजा कद्र। जिनको समझ में नहीं आया वो ये कहते नहीं भाई ऐसा मैं कहो, मुमकिन है किसी नमाजी परहेजगार को जन्नत में भेज दे और किसी बदकार इंसान को जन्नत में भेज दे। इसीलिए उसूल में से अदल को उड़ा दिया, अदल को मोतजिला ने तो रखा, बाकी ने क्या किया, अदल को निकाल दिया, क्योंकि अदल में फंस जाते हैं। अदल इलाही में तो फिर जानते हैं कि भाई जिसने जो कुछ भी किया है उसको वैसा ही सिला मिलेगा, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा। अब सिफीन से वापस आ रहे हैं, और आप जानते हैं कि पूरा लश्कर जो था ना वो बड़ा रंजीदा था, गम और गुस्से का शिकार था कि जनाब ये क्या हुआ, जीती हुई जंग और ऐसे हम छोड़ के हकमियत के सारे विद्यार्थी बड़े गुस्से में भी थे, एक दूसरे से नाराज भी, नाराहत भी। वापसी में एक मकाम पे एक सिपाही आगे आया मौला के सामने, क्या मौला ये फरमाइए, ये जो हम सिफीन में गए जंग की, 6 महीने वहां पड़े रहे, हजारों हमारे जान से गए, हजारों उनके जान से गए, क्या ये सब कजाओ कदर के ताबे था? क्या ये सब कजाओ कदर इलाही के ताबे था? इमाम ने फरमाया कि उसकी कसम, उस अल्लाह की कसम जिसने जमीन के अंदर दाने को शिगाफ्ता किया, जो हमारा खालिक है, कि मैंने एक कदम नहीं उठाया और किसी वादी में दाखिल नहीं हुआ मगर यह कि कजाओ कदर इलाही के तहत था, मेरा हर इकदाम कजाओ कदर इलाही के ताबे था और उसके तहत था। इतना सा जवाब दिया है मौला ने। अब उसने फिर सवाल किया, जब कजाओ कदर इलाही के ताबे था तो उनके किसी अमल की कोई सजा नहीं और मुझे मेरे अमल की कोई जजा नहीं, क्योंकि ये सब तो तय था। जब ये सब कुछ तय था, आप सवाल पस मंजर जो मैंने समझाया समझ में आ गया था कि क्या लोगों के जहन में आ गया था, उसने सवाल कि जब ये सब तय था तो ये होना, तो फिर मुझे जजा कैसी, मेरे काम की तो कोई जजा नहीं मिली और उनको किसी काम की कोई सजा नहीं। जब इमाम ने कहा आहिस्ता आहिस्ता, ये तुझसे किसने कहा कि हमें हमारे काम की कोई जजा नहीं और उन्हें उसके काम की कोई सजा नहीं? इसका मतलब तूने कजा कदर इलाही को समझा ही नहीं। क्या बात है, क्या बात। अब यहां से वो जवाब जो आप इसे दंड पेश करना चाह रहा हूं, और जितना चाहा मौला ने उतना ही, उससे आगे जाने की ना मुझमें हिम्मत है ना और किसी में हिम्मत है, ना हिम्मत पैदा करनी चाहिए, क्योंकि जितना जाएगा समझ में आएगा कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आएगा। मगर उस खुतबे को पढ़ने से पहले एक चीज और बताऊं आपको, कजा कदर इलाही को पहचानना हो तो अपने जमीर से बात किया कीजिए। वुजदान किसे कहते हैं, जमीर किसे कहते हैं? अगर हर शय उस तरह से हो रही है जैसे आपने समझा है कि मुकद्दर में यही था, تو پھر کبھی بھی انسان کا ضمیر اسے ملامت نہ کرتا. اب دیکھیں میں آپ کو آسان سا فارمولا آپ کے ہاتھ میں دے کے جا رہا ہوں. جب انسان غلط کام کرتا ہے کسی کو بھی نہ پتا چلے مگر اسے پتا ہوتا ہے نا, دلی دل میں ملامت کر رہا ہوگا نا کہ یہ میں نے غلط کام کر دیا, مجھ سے غلط کام ہو گیا. کیوں؟ اگر قضاء و قدر الہی وہ ہوتی تو کبھی بھی یہ ضمیر ملامت نہ کرتا, اور کبھی بھی آپ ضمیر انسانی کو مورد ملامت نہ ٹھہراتے کہ اس کا ضمیر مر گیا, اس کا وجدان, وجدان کا لفظ بھی فارسی عربی میں استعمال ہوتا ہے, اس کا وجدان ختم ہو گیا, اس کا ضمیر ختم ہو گیا, یعنی یہ ڈھیٹ ہو گیا. اب اس پہ برائی کرتے 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 یہاں تک پہنچ گیا کبھی سے یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں برائی کر رہا ہوں. ورنہ ہر وقت انسان کا ضمیر اپنے سے باتیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا انسان؟ یہ جو اپنے سے باتیں کر رہا ہے یہی تو بتا رہا ہے کہ قضاء و قدر الہی وہ نہیں جو تو سمجھا ہے. اگر وہ ہوتی تو کبھی بھی تو اپنے آپ کو ملامت نہ کرتا, نہ دوسرے کے ضمیر کو ملامت کرتا کہ بابا میں نے جو کیا اللہ کی مرضی تھی, چوری کی اللہ کی مرضی تھی, دھوکہ دیا اللہ کی مرضی تھی, غصب کیا اللہ کی مرضی تھی, نشہ کیا اللہ کی مرضی تھی, اور جو بھی بدکاریاں تھی کہ سب اللہ کی مرضی تھی, ملامت کیسی. مگر یہ ملامت بتا رہی ہے کہ اندر کوئی ہے جو بتا رہا ہے کہ تو نے غلط کام کیا, تو ذمہ دار ہے. اس کا ذمہ داری معاذ اللہ اللہ پر مت ڈال. لہذا ضمیر دنیا میں ہر انسان کا ضمیر جب تک زندہ رہے, مر جائے پھر فرعون بن جاتا ہے, پھر یزید بن جاتا ہے, پھر صدام بن جاتا ہے, پھر قذافی بن جاتا ہے, پھر اس کی بات نہیں, لیکن جب تک زندہ رہتا ہے آہستہ آہستہ مرتا ہے نا. ضمیر کی موت اچانک نہیں ہوتی. وہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب انسان ایک برائی کرتا ہے تو اس کے سینے پہ, دل پہ ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے, توبہ کر لیتا ہے, اللہ اس سیاہی کو دھو دیتا ہے. اور مومن کی علامت یہ ہے, ایمان کی پہچان یہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد, گناہ کرنے کے بعد نادم ہوتا ہے نا, تو مطلب ایمان زندہ ہے. ایمان خود ہی نادم ہوتا ہے اپنے اندر, ندامت کا احساس کرتا ہے کہ مجھ سے یہ کیا گناہ ہو گیا. یہ کس چیز کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے, یعنی اس میں ایمان زندہ ہے, اس کی ہدایت کی گنجائش موجود ہے, توبہ کرتا ہے, پھر کرتا ہے, پھر سیاہ داغ پڑتا ہے, پھر توبہ کرتا ہے, اللہ پھر اس سیاہی کو محو کرتا ہے. یہاں تک کہ بار بار گناہ کرتے کرتے اس کی توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. جب سلب ہو جاتی ہے تو دل سیاہ, کیونکہ صاف تو ہو نہیں رہا, ایک نقطہ, دو نقطے, تین نقطے, چار نقطے, جب دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اسی کو کہا جاتا ہے ختم اللہ. یہ دل کی سیاہی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ وہ مہر ہے. ورنہ لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ نے دلوں میں مہر لگا دی, ہدایت کہاں سے ملے؟ اللہ نے ایسے نہیں لگائی مہر, موقع دیا اللہ نے, حر بننے کا موقع دیا اللہ نے, زہیر بننے کا موقع دیا اللہ نے, عمر ابن سعد کو بھی رات بھر کی مہلت دی, اور ابن یزید الرعائی کو بھی رات بھر کی مہلت. ایک نے رات سے فائدہ اٹھایا, ایک کی رات قیامت تک کے لیے تاریکیوں میں اس کو لے گئی, ہے کہ نہیں؟ موقع دیا کہ نہیں دیا؟ برابر کا, برابر کا موقع دیا کہ دل کی صفائی کر لو. جس کی دل کی صفائی نہ ہو سکی, دل سیاہ ہو گیا, ختم اللہ علی قلوبہم. اب ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے کیوں مہر لگا دی؟ جب قاتلان حسین میں سے کوئی کتنی توبہ کر لے اللہ معاف کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. اسے مہر کہا جاتا ہے. صدام 800,000 مومنین کو, سنی شیعوں کو قتل کرنے کے بعد توبہ کر لے, مجاہد بننے لگے, اور ہمارے بھی لوگ دھوکہ کھانے لگے مجاہدوں کے بعد. مجاہد کیسے ہوگا؟ کیونکہ اب وہاں پہنچ چکا ہے جب خون ناحق سے اپنے ہاتھ رنگین کر لیے. جب تک یہ گناہ نہ کیے ہو موقع موجود ہے معافی کا, لیکن جب ایسے گناہ کر لے گا انسان, مومنین کا قتل ناحق کرے گا, تو اس کے بعد پھر گنجائش نہیں رہتی. اسی کو کہتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی تھی. بھائی ہم سیدھے کہاں سے ہوتے؟ نہیں, اللہ نے مہر کب لگائی؟ اللہ نے موقع دے دے کر مہر لگائی ہے. پہلے موقع دیتا رہا, ایک موقع, دو موقع, تین موقع, یہ پوری تاریخ بشریت گواہ ہے. اب آئیے, یہ جب اتنا بڑا پس منظر میں نے آپ کو بتایا تاکہ ذہن آپ کے بالکل قریب آ جائے, بات کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے, تو اب میں وہ عربی کی عبارت اسی لیے تاکہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے, جتنا مولا نے فرمایا اتنا آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے. بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیجئے گا. اب معذرت, ایک معذرت میری قبول کر لیجیے، پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کہ اصل مطلب آپ تک پہنچایا جائے، اور مجھے وقت نہیں ملا اس کو حفظ کرنے کا، کیونکہ ہمارے یہاں معیار یہ ہے کہ جس کو زبانی یاد ہوگا تو عالم ہے، ورنہ نہیں ہے. تو خدا کا شکر ہے کہ میں عالم نہیں ہوں، میں طالب علم ہوں، لہذا دیکھ کے پڑھ سکتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد. آپ اس کے جواب میں فرمان دیجیے، اس نے کہا تھا کہ پھر جزا کیسی، پھر سزا کیسی، یہ سب تو قضاء قدر الہی کے تابع تھا. مولا فرماتے وے حقا، وے حقا کے دو تین مطلب ہیں. خدا تجھ پہ رحم کرے، جب شارٹ فارم میں مختصر جملے میں کہنا ہوتا ہے نا وے حقا، اللہ تجھ پہ رحم کرے، کیا غضب کی باتیں کر رہا ہے، کسی غضب کی بات کر رہا ہے، کسی غلط بات کر رہا ہے، یہ ایک لفظ. ان ساری چیزوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، جیسے ویل، ویل کا لفظ ہے وائے ہو، ہیف ہو، یہ ہے نا، اسی طرح وے حقا، اللہ تجھ پہ رحم کرے. اللہ کا زنن تھا قضاء لازما و قدرا حاتما، عربی کی عبارت پہلے پوری پڑھ دیتے ہیں. ولو کان ذلک لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید ان اللہ سبحانہ امر عباده تخییرا ونہاهم تحذیرا وکلف یسیرا ولم یکلف عسیرا وعطا علی القلیل علی القلیل کثیرا ولم یعص مغلوبا ولم یطع مکرہا ولم یرسل الانبیاء لعبا ولم ينزل الكتاب للعباد عبسا ولا خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا وذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. اس مسئلے پہ مولا بیان فرما رہے ہیں جس مسئلے میں جانے کے لیے منع کیا کہ بس اس حد تک جانا، اس سے آگے نہ جانا، جس حد تک گنجائش ہے اسی حد تک بیان کیا جا سکتا ہے، اس سے آگے جاؤ گے تو گمراہی موجود ہے. بے حق کیا تو نے یہ گمان کر لیا کہ قضا جو ہے وہ لازمی چیز کا نام ہے اور قدر حتمی چیز کا نام ہے. لعلک ظننت قضاء لازما، قضا کوئی لازمی چیز ہے کہ اس کو بس یہ ہونا ہے. وقدرا حاتما، اور قدر جو ہے وہ حتمی چیز ہے. اس کا مطلب قضاء و قدر کا یہ معنی نہیں جو تم نے سمجھا، کہ قضاء و قدر کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے بس یہ حتمی ہے، یہی ہونا ہے. اگر ایسا ہونا ہوتا تو امام فرماتے ہیں ولو کان ذلک، اگر ایسا ہوتا لبطل الثواب والعقاب، تو پھر ثواب عقاب باطل ہے. پھر ثواب عقاب کیسا بھائی؟ حیوانوں میں اور دیگر مخلوقات میں ہم نے عرض کیا تھا، یہی تو انسانوں میں اور دیگر مخلوقات میں یہی فرق ہے نا، وہ مجبور محض ہیں، انہیں وہی کرنا ہے جس پہ خلق کیے گئے. تو اگر انسان بھی ایسے ہی کہ قضاء و قدر الہی کا اگر یہ مطلب تم جو سمجھے ہو یہ ہے کہ جو بھی ہو رہا ہے قضاء و قدر الہی کے تابع ہے، لبطل الثواب والعقاب، تو ثواب بھی باطل ہے اور عقاب بھی باطل ہے. کیوں معبود؟ تو اسے کس بات کے لیے جنت میں بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اس نے جو بھی نیکی انجام دی تیرے ارادے کے تحت انجام دی، تو نے چاہا تو انجام دی، مجھے جہنم میں کیوں پھینک رہا ہے؟ میں نے جو کیا سب تو نے قدر میں میری تقدیر میں لکھا تھا. عقلی بات ہے نا، سمجھ میں آئی؟ کہ جو کام میرے ارادے کا نہیں اس کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، جو کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اس میں مجھے جنت دی جا رہی ہے. تو وہ ضمیر بتاتا ہے، وجدان فیصلہ کرتا ہے، ضمیر ہر فعل کے بعد بتاتا ہے. کبھی کوئی نیکی کر کے کوئی تعریف کرے نہ کرے، دل کتنا خوش ہوتا ہے کہ میں نے ایک کام ایسا کر دیا، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو گیا. یعنی ضمیر کہہ رہا ہے کہ یہ کام تو نے اپنے ارادے سے کیا، اس لیے تو چاہتا بھی ہے کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے دے. اگر میں نماز پڑھتا ہوں، اگر میں روزہ رکھتا ہوں، اگر میں اور عبادت کرتا ہوں، اگر میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، اگر میں عزاداری کرتا ہوں، تو کیوں جزا چاہتا ہوں؟ دل مطمئن ہے میرا کہ ہاں میں وہ کام کر رہا ہوں جس کی جزا مجھے مل جائے. تو یہ ضمیر جسے کہا جاتا ہے وجدان، اس ایک چیز کو درمیان میں رکھ لیجئے، مسئلہ حل ہو جائے گا. ضمیر اعلان کر کے بتا رہا ہے کہ جو تو کر رہا ہے اپنی مرضی سے کر رہا ہے، جبھی تو تجھے خوف ہے کہ کہیں سزا نہ ملے، جبھی تو تو خوش ہے کہ مجھے اس کی جزا ملے گی. بس ولو کان ذلک لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعید، تو ساقط ہو جاتا. یہ جنت جہنم کا جو وعدہ ہے، یہ خوشخبری، یہ ڈرانا، اور یہ سب تو ساقط ہو گیا. بھائی جب میں اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں رہا تو مجھے بشارت کیوں دی جا رہی ہے؟ مجھے احکام کیوں دی جا رہے ہیں؟ مجھے ڈرایا کیوں جا رہا ہے؟ مجھے امر بالمعروف کیوں کیا جا رہا ہے؟ مجھے نہی عن المنکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ قرآن مجید میں سب ہے کہ نہیں ہے؟ انبیاء کس لیے بھیجے جا رہے ہیں بھائی؟ کیوں مجھے کیا جا رہا ہے؟ جب میں کوئی کام اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا، تقدیر کے تابع ہوں کہ جو لکھا ہے وہ اگر اس قضاء و قدر الہی کو اس طرح سے مانا پھر تو ضرور آپ کو مجلس میں نیند آئے گی, اور اگر جیسے میں کہہ رہا ہوں سمجھنے کی کوشش کی تو پھر آنکھیں کھلی رہیں گی. چلے کھل گئی آنکھیں, چلے بغیر اشارہ کیے جسے بیدار کرنا تھا وہ بیدار ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. خون جگر ہو رہا ہے یہاں پہ, وہ مزے کی نیند لے رہے ہیں. ایک اور صلوات عنایت فرمائیے. جگر خون ہو رہا ہے, یعنی خون جگر ہے بھائی. تو میں جیسا طالب علم اتنی محنت کر کے آتا ہے اس لیے اس کو دکھ ہوگا نا, جب کوئی آنکھیں بند کرے گا تو پھر اس کو دکھ نہیں ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, میں اتنی محنت کر گیا ہوں, وہ بندے خدا سو رہا ہے آرام سے. ایک صلوات عنایت فرمائیے. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے. بس وسقط الوعد والوعید, تو یہ وعدہ وعید ختم ہو جاتا. کیسا جنت جہنم کا وعدہ بھائی, کیسا ڈرانا, کیسا بول دو بھائی, جب ہے تقدیر کے تابع ہوں کہ جو لکھا ہے تقدیر میں ہوگا. اس تقدیر کا مطلب اگر ویسے سمجھا تو کیا ہوگا, پھر محنت نہ کرو, گھر میں بیٹھ جاؤ, جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے ملے گا. تو محنت کیوں کر رہا ہے بھائی, دفتر کیوں جا رہا ہے, کاروبار کیوں لگا کے بیٹھا ہے, دکان کو محنت کیوں کر رہا ہے؟ نہیں کہا محنت, تقدیر یہی ہے. مولا یہ فرمانا چاہ رہے ہیں, مولانا یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں, یعنی مولانا یہ مولا یہ سمجھا رہے ہیں, ہم سمجھا چاہیں یا نہ سمجھنا چاہیں, مولا یہ بتا رہے ہیں کہ تقدیر وہ ہے جو تم کرو گے, جتنا کرو گے جو ملے گا وہ مقدر ہے. مقدر وہ نہیں کہ لوح محفوظ میں لکھا ہے کہ اس کو اتنا دوں گا, مقدر یہ ہے کہ جتنی تو محنت کرے گا اس حساب سے تجھے ملتا چلا جائے گا. اب سمجھ میں آ گئی بات, آسان سے کہ جو تو محنت کرے گا وہ مقدر بنے گا تیرا, جتنی محنت کرے گا. یہ نہیں کہ گھر میں بیٹھ جائے اور ایک اب اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے تو یہ تو بھیا جاگیرداروں کے بیٹوں کو ملتا ہے, یہ والی تقدیر ان کے پاس ہے, اور یہی والی تقدیر وہ اپنے ہاریوں کو سکھاتے ہیں کہ بھئی اللہ نے تمہیں غریب رکھا اسی لیے رکھا کہ ننگے پیر رہو, جوتی تمہارے پیروں میں نہ ہو, ہماری خدمت کرو, ہمارے قدموں میں سر رکھو, اور اس کے عوض میں دو وقت کی روٹی تم کو دے دی جائے. یہ تقدیر ہے تمہاری, اور ہماری تقدیر ہے کہ ہمارا بچہ پیدا ہوگا بادشاہ ہی پیدا ہوگا, بادشاہ کے گھر میں بادشاہ پیدا ہوگا. نہیں اب تو خیر اوروں کے گھروں میں بھی بادشاہ پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں, اب میں کیا تعریف کروں, لیکن خیر اب وہ جو بات سمجھانے کی تھی وہ سمجھا رہا ہوں آپ کو. ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. واپس دوبارہ ملوکیت کی طرف ہمیں پلٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہیں چلو وہ نظام اچھا ہے, بادشاہوں سے ہماری دوستی, ہم نے دیکھ لیا بادشاہوں کے کتنے مزے ہیں. کیا کہا تھا ابو سفیان نے, کلمہ جب نہیں پڑھا تھا جب کا یہی نام ہے, بعد کا جو بھی نام ہو مجھ سے بحث نہیں. جنگ بدر, جنگ احد, جنگ احد میں تو خاص طور پہ, اور پھر جنگ خندق میں, یہ دو جنگیں تو انہی صاحب کی مسلط کی ہوئی تھیں, اور انہی کی زوجہ محترمہ کلمہ تو پڑھ لیا تھا, حضرت ہندہ جگر خارا. حضرت اس سے لگا دیا کوئی برا نہ مان جائے, تو حضرت ہندہ جگر خارا کہ جناب ان کے کارناموں میں سے ایک کارنامہ کیا تھا, جناب حمزہ علیہ السلام کے کلیجوں کو چبانے کی کوشش کی تھی. تو چلیے ان کے ساتھ بھی حضرت لگا دیں, ہمیں حضرت لگانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے. حضرت ابو سفیان, حضرت ابو سفیان کا تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ اب یہ خلافت کی بال تمہارے پاس آ گئی, اب اس کو آپس میں کھیلتے رہنا, ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا, ورنہ وہ حشر ہوگا جو برازیل کا ہوا. اب یہ بچے خوش ہو جاتے ہیں نا ذرا, تو بچے یہ نہ سمجھیں کہ خالی وہی کتابیں پڑھتا ہوں, یہ خبریں بھی ساری میں رکھتا ہوں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بچوں سے اللہ بخاری صاحب بیٹھے ہوئے نا آج مجلس میں, تو مجھے ذرا سا تسلی ہے, سکون ہے. ایک اور صلوات عنایت فرمائیے محمد آل محمد. خیر جناب, تو یہ اس کے الفاظ ہیں تاریخ میں کہ اب یہ بال تمہارے پاس آ گئے, اس کو اپنے پاس رکھنا, نکلنے مت دینا. یہاں سے آغاز ہوا تھا نا کہ ایک بار آگی کو مطلب جانے مت دینا، یعنی اپنے پاس رکھنا، ایک دوسرے کو دیتے رہنا. بنی امیہ نے اسی بنیاد پر حکومت اپنی قائم کی تھی. حضرت ابو سفیان کے تاریخی جملے ہیں، ادھر ادھر سے نہیں بات کر رہا ہوں، تاریخوں میں موجود ان کا جملہ کہ ابھی بال کو نکلنے مت دینا، اپنے پاس رکھنا، ایک دوسرے کو پاس دیتے رہنا، اسے کھیلتے رہنا. اور انہی نے ہی جا کے حضرت نے جناب حمزہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر پہ ٹھوکر مار کے کہا تھا کہ اٹھو اور دیکھو جس اقتدار کے لیے تم ہم سے لڑا کرتے تھے اس سے ہمارے بچے بالے کھیل رہے ہیں، ہمارے بچے کھیل رہے ہیں اس سے. کیونکہ وہ تو یہی سمجھتے تھے نا کہ معاذ اللہ بنی ہاشم نے اقتدار کے لیے سب کیا تھا. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ بس اب بھی کیا کیا لوگوں نے کہ جب ایک بار اقتدار آ جائے تو بس اب نکلنے مت دینا خاندان سے باہر. سمجھ میں آ گئی بات؟ اب تو آ جانی چاہیے نا کہ ایسا اہتمام کر دو کہ اپنے اندر رہے، نکلنے نہیں جائے، باہر نہ نکلنے پائے، چاہے کسی کا بیڑا غرق ہوتا ہے ہو جائے، مگر یہ اقتدار کی بال اب باہر نہیں جانی چاہیے. بچے، بھانجے، بھتیجے، سب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ وہ یہ مزاج ہے. لاکھ ڈیموکریسی ڈیموکریسی چلاتے پھرو، جمہوریت کا ڈھول پیٹتے رہو، عمل بتا دیتا ہے کہ عامر ہو یا نہیں ہو، عمل بتا دیتا ہے کہ اسی ملوکیت کے پیروکار ہو، اسی ملوکیت کے ماننے والے ہو اور اسی ملوکیت پہ قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہو. سمجھ میں آ گئی بات؟ چلیے آگے بڑھائے آپ کو. وسقط الوعد والوعید، مولا فرماتے ساقط ہو جاتا یہ وعدہ اور وعید، یہ جنت جہنم کے سب ختم ہو جاتا سلسلہ، ضرورت ہی نہیں تھی. اگر تقدیر کا تم یہ مطلب سمجھے ہو تو پھر تو ختم ہو گیا سب کچھ. ان اللہ سبحانہ امر عبادہ تخیرن ونہاہم تحذیرن، بس بے شک اللہ نے اپنے بندوں کو امر دیا ہے، حکم دیا اور پھر اختیار دیا. قضا اللہ کی ہے، حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. وقضی ربک، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو، کرو گے تو جزا ملے گی، نہیں کرو گے تو، یہ ہے قضا کا مطلب، یہی جملہ ہے. ان اللہ سبحانہ امر عبادہ، اپنے بندوں کو اللہ نے حکم دیا، قضا یہ ہے، حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے. تخیر، اور پھر اسے ایک اختیار دیا کہ اب تو چاہے تو یہ کر، چاہے تو. انا ہدیناہ سبیلا، بے شک ہم نے راہ ہدایت بتا دی، یہ قضا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم نے بتا دیا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اب وہ آیت رکھیے، پال ہما بجور ہوا تکواہ، ہم نے الہام کر دیا، تمیز دے دی، یہ اچھا یہ برا، اما شاکرم و اما کفورا. اب یہ اختیار تیرا ہے کہ تو شکر کرنے والا بن جا یا کفر کرنے والا بن جا. قضا کا یہ مطلب ہے، تو نے کیا سمجھا قضا کا مطلب؟ مجبور محض نہیں ہے، نہ مختار محض، قضا اللہ کی ہے، حکم اللہ کا، تجھے اتنا اختیار دیا. اگر یہ اختیار نہ دیتا تو یہ اندر سے آواز کہاں نکلتی؟ یہ ضمیر کی آواز کہاں سے نکلتی؟ یہ نفس کیسے اکساتا؟ وہ چاہے مطمئنہ ہو، چاہے وہ نفس لوامہ ہو، چاہے وہ نفس امارہ ہو، یہ حکم کون دے رہا ہے اندر سے کہ یہ کام کر، یہ کام نہیں کر؟ اور وہ کون سی چیز ہے جو روک رہی کہ خبردار اس کام کے قریب نہ جا اور اس کام کو انجام دے؟ اب آسان ہو رہا ہے مطلب؟ آئیے اور آگے بڑھائیں. وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا، اللہ نے تخیر دیا، اختیار دیا، حکم دیا اللہ نے کہ کام کرو، کام نہ کرو، اختیار دیا، کرو یا نہ کرو، کرو گے تو پاداش ہے، اچھی جزا ہے، نہیں کرو گے. وَنَهَاهُمْ تَحْذِيرًا، اور ڈرایا، منہیات سے اللہ نے ڈرایا کہ ان کاموں کے قریب نہ جانا، یہ قضا ہے، یہ حکم ربی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، یہ کام برا، اس کا حکم دیا، اس سے روکا، یہ کام کرو گے اچھی جزا، یہ کام کرو گے تو بری سزا. اب آگے بڑھیے. وکلفا یسیرن، اور اللہ نے تو تمہیں بہت آسان کاموں کی تکلیف دی ہے. تکلیف شرعی یعنی وہ فریضہ، جب اصطلاح میں تکلیف شرعی کہا جائے تو کوئی تکلیف یعنی کہ ہاتھ کی تکلیف یا سر کی تکلیف یا پیر کی تکلیف، یعنی وظیفہ. تکلیف شرعی یعنی وظیفہ شرعی. بس وکلفا یسیرن، اللہ نے تمہیں بہت آسان تکلیفیں دی ہیں، آسان رکھا تمہارے لیے چیزوں کو، اتنی تمہیں گہرائی نہیں ڈالا عام انسانوں کو، تمہیں بہت آسان رکھا تمہارے لیے چیزوں کو. ولم یکلف اسیرن، اللہ نے تمہیں مشکل چیزوں میں نہیں ڈالا، مشکلات میں نہیں ڈالا۔ مریض ہو نہ رکھو روزہ، سفر میں ہو نہ رکھو روزہ، سفر میں ہو قصر پڑھ لو نماز، سفر میں ہو قصر پڑھ لو۔ آسان سے آسان کیا نا تمہارے لیے احکام کو، نہیں مانو گے اللہ کے احکام کو تو 16 گھنٹے کا روزہ 32 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کب؟ جب آسٹریلیا سے پاکستان آؤ گے، جوش میں رکھ تو رہی، لیا روزہ، بیچارہ جب وہاں سے جہاز پر بیٹھا تو روزہ کھلنے میں آدھا گھنٹہ تھا، سڈنی سے یا نیوزی لینڈ سے کہیں سے اس طرف سے بیٹھ، فار ایسٹ اور پیچھے چلے جائیں، فار ایسٹ چلے جائیں، ملیشیا چلے جائیں، اور کہیں چلے جائیں، جب وہاں سے بیٹھا تھا تو روزہ کھلنے میں آدھا گھنٹہ تھا، بیٹھا تو بیٹھے ہی رہ گیا، سورج غروب ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا بھائی، سورج غروب کیسے، سورج تو آگے آگے جا رہا ہے نا، سورج تو آگے آگے جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے احکام سے قدم آگے بڑھانے کی کوشش کرو گے تو یوں ہی دھوکہ کھاؤ گے۔ صلوات دیجئے محمد آل محمد پر۔ اب پچھتا رہا ہے، مجھے جس نے یہ واقعہ سنایا اسی نے بتایا کہ وہ پریشان 4-5 گھنٹے بعد اس کی حالت ہی غرق گئی۔ کیا وہ نے کہا بھائی ابھی تو 8 گھنٹے تک سورج ایسے ہی رہے گا، ایسے ہی آگے رہے گا، جس طرف تو جا رہا ہے وہاں سورج نکل رہا ہے، غروب نہیں ہو رہا، مشکل میں پھنس گیا بھائی، کیا کروں؟ بس یہ کھڑکیاں وڑکیاں بند کر اندھیرا کر، اسے افطاری منگا کے کھا لے، اور اسے کھا بھی لی۔ اس نے کہا ختم کرو، تو 16 گھنٹے اور بھی بیٹھنا، اوپر راجی پہنچوں گا پھر دن، راجی پہنچوں گا تو پھر وہاں پہ دن ہوگا۔ اس نے کہا 4 بجے پہنچے گی اور 3 گھنٹے بعد روزہ کھلے گا، کھول لے بھی جو کرنا ہے۔ اس لیے ہمارے یہاں شریعت سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اللہ نے، تو زبردستی۔ اب دیکھیں آج ایک مسئلہ پیش آ رہا تھا، میں نے بتایا، شیئر کیا مومنین سے، آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں اس مسئلے کو۔ دیکھیں روزے کا بھی ایک مسئلہ ہے، افطاری میں آپ کہیں گئے، مہمان، یا میں نے بلایا، میرے گھر میں مہمان آ گئے 20-25، اب میں جناب ان کو لگائے ہوئے ہوں نمازوں میں، مغرب کی نماز، تعقیبات، پھر نوافل، اور پھر عشاء، اور پھر دعائیں، وہ بیچارے کا حالت خراب ہے روزے داروں کی، یہ ہوا کیا کہا پھنس گئے بھائی روزہ کھول کے آتے تو اچھا۔ نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ عبادت کے مکروہ ہونے کا امکان ہے، جانتے ہیں آپ، یہ علماء کے سامنے عرض کر رہا ہوں، علماء کے اس میں بیٹھا ہوا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں کر رہا کہ جس کے لیے مجھے پیچھے ہٹنا پڑے، اپنا قدم پیچھے ہٹانا پڑے، مکروہ ہونے کا امکان نہیں۔ ایسا موقع جب ہو تو اختیار دیے گا، توزیع الوسائل میں گھر میں جا کے دیکھ لیجئے گا کہ اگر مہمان کہیں گئے ہو یا مہمان تمہارے پاس بہت سارے ہیں تو اختیار ہے، میزبان پہ فرض ہے کہ روزے داروں سے پوچھے کہ بھائی آپ پہلے روزہ کھولنا چاہتے ہیں تو آپ پہلے روزہ کھول لیجئے، آپ پہلے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پہلے نماز پڑھ لیجئے، کیوں زبردستی نہیں پڑھو، کراہت کا امکان ہے، مکروہ ہو جائے گا۔ وہ پر پتہ نہیں کہاں سے دھوپ کا مارا، تھکا مارا آ رہا، اس کو اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھوا کے اس کو بیچارے کا روزہ 20 گھنٹے کا کرا دے، کیوں تکلیف نہ دو کسی، اپنے گھر میں بیٹھ کے 1 گھنٹے نمازیں پڑھو اس کے بعد کرو۔ اسی لیے رمضان میں جماعت کا بھی کیا حکم ہے، ثواب ہے ثواب، جتنی جلدی پڑھا سکتے ہو پڑھاؤ تاکہ تم پر ذمہ داری نہ رہے۔ ہاں روزہ جس کو جب کھولنا ہے، تاکہ جو جلدی کھولنے والا ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ جلدی سے روزہ کھول لے۔ اب بیچارے کو لمبی لمبی نمازیں پڑھوا رہے ہیں، نہ اس کا نماز میں دل لگ رہا ہے نہ روزے میں، اب وہ چکر میں جلدی ختم ہو تو بابا میں روزہ کھولوں، میں کچھ کھاؤں پیوں، دماغ تو اس کا ادھر لگا ہوا ہے۔ لہذا ہر چیز کو بالکل عقلی دائرے میں دیکھنا چاہیے۔ اسی لیے تمام مراجع کا فتویٰ، اور ہم نے تو خود پیچھے پڑی نماز، وہ اذان ہوتی تھی قم میں، آیت اللہ مرش نجیف علی اللہ مقام ہو، جب جواہر پڑھاتے تھے، یعنی آپ سے 83-84 کی بات کر رہا ہوں، 83-84 کی، تو ہم اسی حساب سے جاتے تھے کہ ابھی اذان ختم ہوگی پھر مغرب ہوگی، تو پہلا جو رمضان گزرا تو وہاں گئے تو وہاں میدان صاف، کچھ بھی نہیں، آج بھی کوئی نہیں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ کہا ختم ہو گئی نماز، کتنی دیر میں ختم ہو گئی؟ وہ جو اذان اسپیکر پہ ہو رہی تھی، وہ اسپیکر کی اذان ختم نہیں ہوئی تھی، آغائے مرشی مغرب کی نماز پڑھا چکے تھے، اور فوراً انہوں نے عشاء کی اقامت کہی، یعنی ان کے مکبر نے اقامت کہی، اس نے فوراً عشاء کی، 7 منٹ میں دونوں نمازیں ختم۔ میں نے کہا پاکستانی ہوتے تو نماز پڑھنے ہی اس کے پیچھے چھوڑ دیتے کہ یہ مرجع تقلید ہے، یہ عالم ہے، نہ دعا نہ تسبیح آتے زہرا، نہ رمضان کی دعا، نہ شب رمضان کی دعا، نہ چھٹے دن کی دعا، نہ پہلے دن کی دعا، یہ کیا کیا، یہ کون سی نماز، پڑھنا چھوڑ دیتے نماز، کس کے پیچھے نہیں پڑھتے نماز۔ لیکن نہیں، وہ مرجع ہے نا، تمام مراجع ایسے ہی پڑھاتے، کیونکہ وہ جو فتویٰ لکھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں نا بھائی، لکھا ہے نا، جب لکھا ہے تو خود بھی تو عمل کرو، کہ روزے داروں کو جلدی سے جلدی فارغ کر دو, گھر جائیں, پوری رات پڑھیے جاؤ, نوافل پڑھو, مستحب پڑھو, نمازیں پڑھو, عبادتیں کرو. کسی نے روکا؟ رمضان کی ساری راتیں عبادت کے لیے, عبادتیں کرتے رہو. لیکن فتویٰ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے, فتاوے پر عمل کریں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی. اسی لیے علماء نے بھی سہولتیں جو اللہ اور رسول نے دی ہیں وہ سہولتیں نکال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دی. فائدہ نہ اٹھاؤ تو آپ کی مرضی. وَكَلَّفَ يَسِيرًا وَلَمْ يُكَلَّفْ أَسِيرًا, اللہ نے تمہیں مشکلات میں نہیں ڈالا, اس کا مکلف نہیں بنایا ہے. وَآتَ عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا, ارے سوال کرنے والے, اللہ وہ ہے, وہ جو تو سمجھا قضاء و قدر وہ نہیں ہے. اللہ تو وہ ہے کہ تو تھوڑا سا عمل کرے گا تو اللہ کثیر فائدہ دیتا ہے. ایک نیکی کی جزا 70 نیکی کے برابر, اور گناہ کا اسی کے مثل. ایک گناہ کیا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا نیکی کو, کہ اللہ وہ ہے, اللہ وہ ہے. وَآتَ عَلَى الْقَلِيلِ كَثِيرًا, اگر جبر ہوتا تو اللہ یہ سہولتیں کیوں دیتا کہ ایک نیکی کرو گے تو 10 بنا دوں گا, 70 بنا دوں گا, بعض صورتوں میں تو 700, بعض صورتوں میں 7000. جیسی نیکی ہے نا ویسے بڑھتی چلی جا رہی ہے, ویسے بڑھاتا چلا جاؤں گا اس نیکی کو. اچھا, اور اس کے بعد ولم یعصا مغلوبا, یہ جو اس کی معصیت ہوتی ہے, یہ جو اس کی نافرمانی ہوتی ہے, تو یہ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ مغلوب ہو گیا دب کے, کیونکہ معصیت کر رہے ہیں اب اللہ کے, معاذ اللہ اختیار میں. ولم یعصا مغلوبا, اس کی نافرمانی کرنے والے یہ نہ سمجھے کہ اللہ مغلوب ہے, اللہ مغلوب نہیں, انہیں چھوڑ دیا, تخیرن اختیار دیا اس کو تمہیں. ولم یطع مکرہن, اور نہ ہی اس کی اطاعت جبری ہے. یعنی یہ جو ہم اس کی اطاعت کر رہے ہیں یہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا بھائی, آپ کا دل چاہتا ہے, دل مانتا ہے, عقل کہتی ہے تو آپ نماز پڑھتے ہیں, جس کی عقل نہیں کہتی وہ دل نہیں چاہتا, عقل کہتی بھی ہے تو دل نہیں چاہتا. ارے کون جا کے جماعت میں کھڑا ہو, ایک گھنٹے سے وہاں بیٹھا باتیں کر رہا تھا, سڑک پہ چوراہے پہ بیٹھا ہوا, دو گھنٹے باتیں کرتا رہا, گپیں کرتا رہا, اس نے اذان کی آواز آئی, اچھا نماز پڑھ گیا تو فوراً بھاگا ادھر, کہ بھائی نماز نہ پڑھنی پڑ جائے. ارے دو گھنٹے سے تو باتیں کر رہا تھا, چار رکعت میں کیا ہے پڑھ, کیوں بس اس نے بتایا. ولم یعصا مکرہن, اللہ کی اطاعت میں جبر, لا اکراہ فی الدین, قرآن کی آیت ہے, دین میں کوئی جبر اللہ نے نہیں ہے, جبر نہیں ہے, اختیار دیا بابا اپنی مرضی سے کرنا. کراہتن عبادت نہیں ہے, جبر میں عبادت تو پھر کوئی جزا نہیں ہے نا, اپنی مرضی سے کرتا ہے, روزہ رکھتا ہے جب دل کہتا ہے, کبھی دکھاوے کے لیے کرے, ریاکاری کے لیے کرے, نماز روزہ وہ الگ, اس کے لیے آیات الگ ہیں, ریاکاری کی بات ہم نہیں کر رہے. ولم یرسل الانبیاء لعبا, اگر قضاء و قدر وہ ہے جو تو سمجھا, قضاء و قدر وہ ہے جو تو سمجھا, تو پھر اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا, کیوں بھیجا بھائی, 1,24,000 انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا نا, مسلسل بھیجتا رہا, تو بس اللہ نہیں بھیجتا. ولم یرسل الانبیاء لعبا, تفریح کی خاطر تھوڑی بھیجا, لہو لعب یہ کہتے ہیں نا تفریح, تو لعبا کا لفظ اور جگہ استعمال بھی ہوا قرآن مجید میں, لعبا یعنی تفریحاً, تھوڑی بھیج دیا کہ بس دل چاہا تفریحاً یہ کام کرتے, معاذ اللہ, کہ اللہ نے تفریحاً نہیں بھیجا انبیاء کو. ولم یرسل الانبیاء لعبا, اللہ نے تفریح کی خاطر نہیں بھیج دیا انبیاء کو, یوں ہی نہیں بھیج دیا. ولم ینزل کتاب للعباد عبسا, اور یہ جو کتاب نازل کی ہے اللہ نے اپنے بندوں پر, یہ بیکار نازل نہیں کی. جب ہر چیز میں جبر ہے تو اللہ نے کتاب کیوں بھیجی, ہدل للناس, ہدل للمسلمین, ہدل للمومنین, ہدل للمتقین, ہر ایک کا درجہ, انسانوں کے لیے ہدایت, مسلمانوں کے لیے ہدایت, مومنین کے لیے ہدایت, اور متقین کے لیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدل لل, سمجھ تو پھر یہ کیوں بھیجی اللہ نے, عقلی بات نہیں, قضاء و قدر وہ نہیں جو تو سمجھا ہے, اسے نہیں کہتے قضاء و قدر, ورنہ پھر انبیاء کو کیوں بھیجا, اللہ نے کتاب کو کیوں بھیجا, معلم کو کیوں بھیجا, یعنی کتاب پڑھانے والے کو کیوں بھیجا. ولا خلق السماوات والارض وما بينهما باطلا, اور نہ ہی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو باطل پیدا کیا. صبح کہیں مجلس میں نے عرض کیا تھا کیوں پیدا کیا اللہ نے, تیری خدمت کے لیے, ابھی آتے ہیں جملے کی طرف لیکن مکمل کر لیں, بس ایک لائن رہ گئی. ہم نے کہا نا وہیں تک جہاں تک معصومین نے بتایا قضاء و قدر میں, وہاں تک جاؤ, اس سے آگے جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا, بھٹک جاؤ گے, مرجیہ کی طرح تباہ ہو جاؤ گے, اشاعرہ کی طرح, معتزلہ کی طرح, مجبرہ کی طرح, مفوضہ کی طرح, उन वादियों में गए, तबाह बर्बाद हो गए। वला खलक السماوات والارض وما بينهما باطلا وذلك ظن الذين كفروا। कजा व कद का जो तू माना बयान कर रहा है, यही वो गुमान है जो काफिरों को हुआ। यही काफिर समझे थे कि कजा व कदर का मतलब यह कि मैं जो कदम उठा रहा हूं अल्लाह की मर्जी से, जो मुझे मिल रहा है मेरी तकदीर है। ना बाबा, कहते हैं कि जनाब मोमिन तो ठोकर मारता है, तकदीर बनाता है, उसकी ठोकर बनती है, अमल तो करो। इसी कुरान में कहा गया ना कि अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम खुद अपनी हालत ना बदले। वज़ालिक ज़न्नुल्लज़ीन कफ़रू, वज़ालिक ज़न्न, ये वो ज़न है, ये वो गुमान है, हकीकत नहीं है, ये वो गुमान है कि जो काफिरों को हुआ। काफिर यही समझा कि कजा और कदर का मतलब यही है कि बस जो हो रहा है यही है। अल्लाह ने कहा कि मैं काफिर हूं तो मुसलमान रहे, जो कुछ हो रहा मैंने किसी को मारा मैं क्या करता, अल्लाह की मर्जी यही थी। जैसे मैंने पहले मिसालें पेश की कि पैसे खा गया उसके, वो कहता कि अल्लाह की मर्जी ये थी कि ना दू वापस, अल्लाह की मर्जी होती तो मैं तुझे वापस दे देता, अल्लाह की मर्जी नहीं है लिहाजा तुझे वापस नहीं करता। फवैलुल्लज़ीना, शुरू कहां से कहता भाई हका, अल्लाह तुझ पर रहम करे, खत्म किया मौला ने फवैलुल्लज़ीना, वाय हो इन पर, हैफ हो इन पर, अफसोस है इन पर। वैल जहन्नम के घाटी का भी नाम बताया जाता है। यही चंद नाम है माने हैं जो मैं अक्सर वैल के जुमरे में आपके सामने पेश कर चुका हूं, पहले भी पेश कर दूंगा। फवैलुल्लज़ीना, वाय हो इन पर, हैफ हो इन पर, अफसोस हो इन पर। किन लोगों पर? इन काफिरों पर अफसोस है कि इस अकीदे की बिना पे मिनन नार, जो आतिशे जहन्नम के हकदार करार पाए। फवैलुल्लज़ीना कफरू मिनन नार, इन लोगों पर वाय हो, अफसोस हो। पहले जिक्र कर दिया ना, ज़ालिक ज़न, ये वो ज़न है, ये वो गुमान है कि जो काफिरों को हुआ, वो लोग जो काफिर थे उन्हें ये गुमान हुआ था, ये उन काफिरों को गुमान हुआ था कि अपने इस कुफर की वजह से, इस अकीदे की वजह से आतिशे जहन्नम के हकदार करार पाएगा। बस इतना आगे बढ़ो जितना हुक्म दिया गया। कजा व कदर का वो माना नहीं जो तुम समझे, वरना हर साल शबे कद्र न आती। हर साल शबे कद्र तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, यानी साल में एक रात ऐसी है कि उसमें भी मुकद्दरात तय किए जाते हैं कि बस तय हो गया ना, तय हो गया। हर साल शबे कद्र में आपका दुआ मांगना बता रहा है कि कुछ तो नाजिल होगा, कुछ तो मेरा भी हिस्सा होना चाहिए, और कहीं तो नाजिल होगा। कहां नाजिल होगा? मक्के में, मदीने में, नजफ में, करबला में, अरफात में, मीना में, नहीं, जहां भी मुसलमान है शबे कद्र मनाता है। जहां भी मुसलमान मनाता है ना शबे कद्र, आमाल कर रहा है शबे कद्र। क्यों? लाशऊरी तौर पर ये जानता है ये जो नाजिल होगा आज की रात, ये किसी खास मकाम पे नहीं नाजिल होगा, ये वहां नाजिल होगा जहां से बराबर का तकसीम किया जाएगा। तनज़्ज़ुलुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलअिल फज्र, फज्र तक सलामती ही सलामती। मलाइका भी आ रहे हैं, रूह भी आ रही है, हर अम्र को लेकर। बस एक जुमले की तकरार बर्दाश्त कर लीजिए, ये अम्र का आना बता रहा है, अम्र का वजूद बता रहा है कि कोई तो है उलिल अम्र। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, अम्र समझ में नहीं आ रहा, उलिल अम्र कहां से समझ में आएगा तुम्हें? तो बस ये हर साल बता रहा है। हाँ, अब एक छोटा सा सवाल और मजलिस आज की इंशाल्लाह खत्म। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के इल्म में नहीं है, हम जो करते चले जाएंगे वो अल्लाह के इल्म में आता चले जाएंगे? नहीं, इल्म इलाही मोहित है। इल्म इलाही की बात तो बाद में है, पहले मौलाए आरिफान, मौलाए मुत्तकियान, अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम। एक बार और सलवात इनायत, باتیں تو اگر چاہوں تو قیامت تک ہونے والے واقعات تمہیں بتا سکتا ہوں. یہ مختلف خطبوں کا نچوڑ ہے, بتا سکتا ہوں, سب تمہیں بتا سکتا ہوں. مولا کے علم میں ہے کیا کچھ ہونے والا ہے. پھر بات تو وہیں پہ آ گئی, پھر اللہ کے بھی علم ہے, پھر وہ قضاء و قدر کی گتھی وہیں الجھ گئی جا کے. اللہ کے علم میں, دیکھیے اللہ کے علم میں ہونا اور بات ہے. اللہ کے علم میں ہر بات ہے کہ یہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اختیار دیا ہے, اختیار دیا ہے, مگر معبود جانتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے, یہ کیا کرے گا. جیسے میں نے ایک مثال دی تھی کہ کلاس میں معلم کو, ٹیچر کو معلوم ہوتا ہے کہ کون فرسٹ آئے گا, کون سیکنڈ آئے گا, کون تھرڈ آئے گا. یہ علم غیب نہیں ہے, بلکہ اس کے شاگرد ہیں نا سب. جانتا ہے کہ جو آخری میں بیٹھا ہوا کارٹون بنا رہا ہے, مختلف حرکتیں کر رہا ہے, میں درس دے رہا ہوں, میں پڑھا رہا ہوں, وہ اپنے اور مگن ہے, لطیفوں میں مگن ہے, چھیڑنے میں مگن ہے, جہاز بنا کے مارنے میں. ہمارے بچپن میں تو یہ ہوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا, کہ کاپی سے صفحہ پڑا, جہاز بنایا, دوسرے کو مار رہے ہیں, گولی بنا کے مار رہے ہیں اس کو, کاغذ کی گولیاں بنا, یہ ہوتا تھا پیچھے والے. تو استاد جانتا تھا نہیں کیا کرنے والے, ان سب کو کیا کرنا ہے, لیکن بغیر امتحان لیے کبھی فیل نہیں کرتا, بغیر امتحان لیے کبھی پاس بھی نہیں کرتا. ایسا ہے نا, اب ہم یہیں اسی دانشگاہ میں ہیں, بغیر امتحان کے کسی کو پاس کر دیں گے کیا؟ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ کون کتنا فاضل ہے کتنا نہیں ہے, ہر جگہ کا یہ اصول جانتے ہیں, مگر نہیں. معیار کیا ہے؟ پہلے بھی کہتے رہیں گے کہ یہ فیل ہو جائے گا, یہ سارے پیچھے رہ جائیں گے, ان کو کچھ نہیں ملنا, یہ آگے جائیں گے, یہ لڑکے آگے جائیں گے, یہ بچے بچیاں آگے جائیں گے. ایسا ہے نا, استاد جانتا ہے, مگر ایک معیار ہے, جب تک امتحان نہیں لے لیا جائے گا نام اعمال ہاتھ میں نہیں لیا جائے گا. امتحان لینے کے بعد اس کو دے دیا, بھائی یہ تو نے کیا تھا, اس میں اپنا چہرہ دیکھ لے. بس یہی قیامت کے دن ہونا ہے اصحاب یمین اور اصحاب شمال کے ساتھ, کہ اللہ کے علم میں ہے, پابند نہیں کیا اس نے, اختیار دیا, لیکن وہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے, یہ کیا کرنے والا ہے. یہی مولا عارفان, مولا متقیان کا علم. کیوں؟ کتاب میں سارے علوم موجود ہیں. جس کے پاس کتاب کا پورا علم موجود ہوگا وہ جانتا ہے کہ کائنات کی نبض پہ کب کہاں ہاتھ رکھا جائے گا. تو چیزیں وجود میں بھی آئیں گی اور وجود سے عدم میں بھی چلی جائیں گی. یہ ایک جملہ ہے ولایت تکوینی کے طرف اشارے کا. اب موقع نہیں, پھر انشاءاللہ کل موقع ملا تو اس پہ بات کر لیں گے, اگر کچھ وقت مل گیا اس موضوع کے اوپر. پس یہ فرق یاد رکھیں کہ علم الہی میں سب کچھ ہے, کیونکہ اس کا علم محیط ہے. عالم ہونا اس کی ذات سے الگ کوئی صفت نہیں ہے, زائد بر ذات نہیں ہے. پھر وہی بحث چلی جائے گی عقائد کی, اس میں نہیں جانا چاہتا, میں اتنا بتا رہا ہوں کہ علم جو صفت ہے, صفات ثبوتیہ, عین ذات ہے خدا کی, اللہ کی ذات کا لازمہ ہے. عالم ہونا, قدیر ہونا, متکلم ہونا, جتنی بھی صفات ہیں یہ سب کیا ہیں؟ عین ذات الہی. کیونکہ دوسرے عقائد کے بعض لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں, اللہ زائد بر اللہ, یہ صفات جو ہیں زائد بر صفات ہیں, یعنی الگ سے اللہ, اور پھر اس کے نے ایک صفت پیدا کی اپنے اندر, عالم ہونے کی, قادر ہونے کی, متکلم ہونے کی, مدرک, باصر ہونے کی, بصیر, سمیع, یہ جتنی صفات اس بدل. ایسا نہیں, ہمارا عقیدہ یہ عین صفات, عین ذات خدا ہے. یہ صفات کیا ہے؟ عین ذات خدا ہے, ذات سے الگ کوئی چیز نہیں. ذات سے الگ چیز کیا ہے؟ جہاں ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, جو کل میں نے اشارہ کیا تھا. ان صفات کو اللہ نے جب لوگوں کو پہچانوانا چاہا تو اس نے انوار انبیاء, انوار پیغمبران, انوار رسولان, انوار ائمہ طاہرین, ان تمام کو خلق کیا تاکہ اللہ کی ان صفات کی لوگوں کو پہچان کرائی جائے, لوگوں کو ان صفات کی پہچان کرانے کے لیے جس پہ موقع ملا. پھر تفصیل سے بات کریں گے, مگر ابھی بات کو نہیں آ رکھتا. جس حد تک گنجائش تھی سمجھانے کی قضاء و قدر کو, جہاں تک معصومین نے حکم دیا, میری مجال نہیں کہ اسے قدم ایک آگے بڑھا. ہاں, एक आपकी आसानी के लिए किताब बता दो, अगर जब आपको नींद ना आए रात को, जब आप बहुत परेशान हो, तो मीजानुल हिकमा की 8वीं जिल्द खरीद कर ले आइए। मीजानुल हिकमा की 8वीं जिल्द हदीसों की जो किताब है, 10 जिल्दों में है, उर्दू तर्जुमा भी आ गया ना, आप तो इसलिए बता रहा हूं आपकी आसानी के लिए, आप पढ़ लें। पढ़ लेंगे तो कोई आपको धोखा ना दे सकेगा। इसका उर्दू तर्जुमा भी आ गया 8वीं जिल्द का। इसमें काफ निकालिएगा कजाओ कदर, कजाओ कदर के बारे में जो अहादीस है, इम्मे ताहरीन के जो आयात हैं, तो इंशाल्लाह ये आज की मेरी मजलिस पूरी आपके जहनों में ताजा हो जाएगी। और शुरू ही में जहां इम्मे ताहरीन ने मना किया है वो हदीसें भी आपको मिल जाएंगी और कुछ की समझ में आ जाएगा। कुछ के लिए मैंने बता दिया कि नींद का नुस्खा है, एक सफा पढ़ेंगे आराम की नींद आ जाएगी, बहुत अच्छी तरह सो जाएंगे। सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। यानी नुकसान किसी हालत में इन किताबों को खरीदने का नुकसान आपको किसी भी आलम में नहीं होगा, फायदा ही होगा, हर तरह से फायदा होगा। 8वीं जिल्द में पूरा सेट ले आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है, मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मेरे पास जो 10 जिल्दें हैं तो अरबी की हैं, उर्दू के तर्जुमे की जो 8वीं तक आई थी वहां तक तो है, 9वीं-10वीं का हो गया होगा, नहीं हुआ तो बहरहाल 8 जिल्दें तो ले ही आइए, काम किए, घर में रहेंगी, कोई आपको गलत बयानी करके नहीं जा सकेगा, आप देख सकेंगे कि हाँ ये हदीस आ गए। मोहम्मद इरे शहरी ने बहुत बड़े बड़े जहां काम किए वहां एक मीजानुल हिकमा 10 जिल्दों में अहादीस मौजूआती जो तैयार किए वो आपके बड़े काम किए, बच्चों के भी बड़े काम किए। एक सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद पर। ये मैंने इसलिए हवाला दे दिया कि कजा और कदर के बाद में आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी रिवायात है और किस किस तरह से इमाम ताहरी ने उसको समझाने की कोशिश की, मगर ये इससे बेहतर मुझे तहरीक है, मासूम का कलाम तो मासूम का कलाम है। मुझ जैसा तालिब इल्म तो ये कोशिश करता है कि जहां से जो बात मुझे आसानी समझ में आ जाए वो, तो जाहिर है कि कलामुल इमाम इमामुल कलाम, इसलिए मैंने मौला के कलाम का इंतखाब किया कि आसानी से मैं समझता था कि मैं आप तक इस मतलब को मुंतकिल कर दूंगा, मौला के कलाम का सहारा लेकर आप तक मुंतकिल कर दूंगा। कहां तक कामयाब हुआ नहीं हुआ ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको ये समझा दिया जाए कि लाजमी और हतमी नहीं है, लाजमी और हतमी चीज नहीं है, ये कोशिशों पर मुनहसिर है। अगर एक साथ है, अगर ऐसा करोगे तो ये, और इस अगर को समझाने के लिए अंबिया को भेजा गया, रसूलों को भेजा गया, पैगंबरों को भेजा गया, अइमे ताहिरीन और उनके रास्ते पर चलने वाले, कयामत तक इस राह पर चलने वाले। मुकद्दर क्या है? जहूर होगा। मुकद्दर क्या है? जहूर होगा। कजाए रब्बी क्या है? जहूर होगा। कदर इलाही क्या है? जहूर होगा। तकदीर उम्मत क्या है? जहूर होगा, मगर शराइत पूरी होने पर। अब समझ में आ गया, शराइत पूरी होने पर। तकदीर है, कजाओ कदर इलाही का फैसला है कि जहूर होगा, वो आएगा, मगर शराइत पूरी होने पर। जब शराइत पूरी हो जाएंगी वो मुंतजर जिसके हम मुंतजर हैं वो आ जाएगा, जिसका हम इंतजार करें, जिसके हम मुंतजर हैं वो आ जाएगा। वो तो मुंतजर भी है और मुंतजर भी है, वो मुंतजर जिसके हम मुंतजर हैं वो आ जाएगा शराइत पूरी होने पर। और लग रहा है कि शराइत पूरी होने, यानी लग रहा है, मैं कोई हतमी फैसला नहीं दे रहा, खुदा ना करे मुझ में ये मजाल नहीं, लेकिन हालात बता रहे हैं, इराक, शाम, यमन, अफगानिस्तान, ये सब अलामाते जहूर में पड़ेंगे, ये सारे मुल्कों के नाम हैं जो मैं ले रहा हूं, अफगानिस्तान, यमन, शाम, इराक, ईरान, बहरेन, लुबनान, यानी जबल आमिल, इन सब की अलामात है। यहीं पर शुरू हुआ है ना, इन लोगों ने फितना यहीं शुरू किया ना, इसी जगह पे। तो बस हालात तो ये बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है, मगर इतनी आसानी से नहीं होगा। ये यकीन रखो कि फतह हमारी है, इससे इसकी परवाह ना करो, ये अल्लाह का फैसला है। वलिल्लाहिल इज्जतु वले रसूलिही वलिल मोमिनीन, इज्जत सिर्फ अल्लाह की, रसूल की और मोमिनीन की। मर गए ना, इज्जत फिर भी कोई नहीं छीनता, क्योंकि अब भी पूरी दुनिया ये तो तस्लीम कर चुकी कि अगर कोई मैदान में डटा हुआ है तो अली वाले हैं, इतना तो मान लिया सबने, कोई नहीं जा रहा इसराइल से लड़ने के लिए, सबके जिहादियों का रुख किधर है? उधर ही। ये आ नहीं रहे, इनको लाया जा रहा है, कौन ला रहा है? अमेरिका, सऊदी अरब, इसराइल? नहीं, इनको इनकी तकदीर घेर के ला रही है। इनको इनकी तकदीर घेर के ला रही है। बिखरे हुए थे ना दुनिया में, एक जगह जमा किया जा रहा है ताकि तलाश ना करना पड़े। तलाश, यही कहा था हसन नसरुल्लाह ने, यही कहा था कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, मगर हम दुनिया के दहशत दर्दों से कहते हैं कि सब जमा हो जाओ, आ जाओ यहां, आ जाओ, ताकि हमें ढूंढने के लिए कहीं जाना ना पड़े। जहां ऐसे मर्द बैठे हो वहां शिकस्त का गुमान भी ना कीजिए, आप सोचिए भी नहीं। ये हमारी बातिल सोचें अपने हालात के तहत देखते, बाबा कुछ नहीं होता, ये उतार चढ़ाव है, ये ज्वार भाटा है कौमों की जिंदगी का, आखिरी फतह हमारी है, कुछ भी कर ले, पूरी दुनिया मिलकर आ रही है, आने दीजिए पूरी दुनिया को मिलकर आ जाए, वहां वही करबला बनेगी, बेफिक्र हो जाइए आप। वो यजीद भी वही जलील और रुस्वा हुआ था, आज की यजीदियत भी वही जलील और रुस्वा होगी। शाम और करबला दो ही जगह तो है यजीदियत की रुस्वाई की, इन्हीं दो जगहों पे आज की यजीदियत भी रुस्वा होगी, इत्मीनान रखो। मगर बस जरा सब्र के फरियाद के दिन थोड़े हैं, इम्तिहानात की मंजिलों को तय करते हुए जाना है। शाम से तकरीबन बोरिया बिस्तरा लपेट चुके हैं, अब उधर भागे, अब उधर से देखिए कहां भागते हैं, और इंशाल्लाह वहीं जाके पढ़ेंगे जिसने इनको निकाला है, जिसने इनको भेजा है, जिसने इन पर खर्चा किया है। लेकिन हम डटे रहे, शऊर को थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है। इन मसाइल में जिनमें आपको उलझा दिया गया, इनसे बाहर निकलने की जरूरत है। तशय्यो को समझ लीजिए, आपको बिल्कुल एक इसी तरह मैदान जंग हुजले उरूसी नजर आएगा जैसे कि करबला वालों के लिए दुल्हन की मानिंद थी शहादत। मैं नहीं कह रहा, जनाब सैयदुल शुहदा ने फरमाया कि मर्दों के गले में पड़ा हुआ वो गुलूबंद है ये शहादत। शहादत क्या है? मर्दों के गले में पड़ा हुआ वो गुलूबंद है जो किसी नई नवेली दुल्हन के गले में पड़ा हुआ हार होता है। जैसे नई नवेली दुल्हन अपने गले में पड़े हुए हार से मोहब्बत करती है, बिल्कुल इसी तरह मर्द शहादत से मोहब्बत करता है। जनाब सैयदुश शुहदा ने तशबीह दी है शहादत को, नई नवेली दुल्हन के गले में पड़ा हुआ गुलूबंद की मानिंद है ये मौत, मोमिन के लिए, मर्द के लिए, हुसैन वाले के लिए, क्योंकि जानता है कि फिर इसके बाद मौत नहीं है, फिर इसके बाद मौत। हुसैन ने किसी को नहीं मरने दिया, करबला से लेकर आज तक नहीं मरने दिया। कल मैं एक बात कर रहा था, बराह रास्त तो नहीं लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं से ये फिक्र सामने आ जाती कि ये बात तो बड़ी गलत है कि आप करबला पे गौर व फिक्र की दावत ना दें और कहें कि बस रोना काफी है। मेरी आधी बात को लोग ले लेते हैं, आधी बात को छोड़ देते हैं। हालांकि कल की मजलिस दोबारा सुनिएगा कि मैंने आखिरी हिस्से में क्या कहा है, कि पहला मरहला ये है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, शहादत से ज्यादा हुसैन को कोई जानता है? शहादत के बाद जो दर्जा मिलना है जहरा के लाल से ज्यादा कोई जानता है? मुझे बताइए फिर कासिम की लाश पे क्यों रोए थे हुसैन, क्यों रोए थे? अब्बास जब घोड़े से गिरे तो हुसैन ने दोनों हाथों से कमर थाम के क्यों कहा था, अब्बास अल आन इनका सरा जाहरे, अब्बास अब मेरी कमर टूट, क्यों कहा था? और मोहम्मद के लाशों पर गिरिया क्यों किया था? अली असगर के लाशे को हाथ में लेके बार बार जाते थे, पलट कर क्यों जाते थे? और फिर सबसे बढ़कर जब अली अकबर के लाशे पर गए हैं तो क्या हाल था हुसैन का? रोना इस पर है, उन मुसीबतों पर है जो मुसीबतें आले रसूल करबला में देख रहे हैं। हुसैन को अली अकबर से कितनी मोहब्बत है, जैनब से पूछिए। हुसैन को अली अकबर से कितनी मोहब्बत है, जनाब उम्मे लैला से पूछिए। हुसैन को अली अकबर से कितनी मोहब्बत है, अंसारे हुसैनी से पूछिए। کہ سب سے پہلے علی اکبر صبح عاشورہ میدان میں جانا چاہتے تھے، انصار سامنے آگے تھے، مولا یہ نہیں ہو سکتا، ابھی ہم گئے ہی نہیں، ابھی ہم نے جنگ ہی نہیں کی، ابھی ہم زندہ ہیں، علی اکبر شبیہ پیغمبر میدان میں چلا جائے. حسین کو علی اکبر سے کتنی محبت ہے، اولاد علی، اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد حسن سے پوچھئے کہ جنہوں نے علی اکبر کو میدان میں جانے نہیں دیا، کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان میں نہیں جا سکتا. سب جانتے ہیں کہ جب حسین کو اپنے نانا کی زیارت کا شوق ہوتا ہے تو اپنے بیٹے علی اکبر کے رخ انور کی زیارت کرتے ہیں. جب رخصت کر رہے تھے تو اس وقت بھی یہی کہا تھا، علی اکبر کو رخصت کرتے وقت بھی یہی فرمایا تھا کہ معبود گواہ رہنا، اب میدان جنگ میں اپنے اس بیٹے کو بھیج رہا ہوں جو رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، کردار تیرے رسول کی شبی ہے. جب مجھے تیرے رسول کو دیکھنے کا شوق ہوتا تھا، ہوتا ہے، تو میں اپنے اس بیٹے کی زیارت کر رہا ہوں. اور یہ اتنا معروف تھا لقب شبیہ پیغمبر کے مدینے میں بھی، جب علی اکبر گھر سے نکلتے تھے تو بزرگ صحابہ جوانوں سے کہتے تھے اگر رسول کو دیکھنا چاہتے ہو، زیارت کرنا چاہتے ہو، تو حسین کے بیٹے علی اکبر کو دیکھو. ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے کہیں نظر نہ لگ جائے میرے چاند. اپنے بچوں کو ثانیہ زہرا قربان کر رہی ہیں علی اکبر کی جوانی بچانے کے لیے. ام لیلہ رات بھر اپنے لال علی اکبر کو تیار کریے کہ بیٹا کل اپنی دادی کے سامنے مجھے سرخرو کر دو، یہ پورا لشکر تمہارے بابا کو قتل کرنے کے در پہ. علی اکبر ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھ لے کر فرماتے ہیں، مادر گرامی، جس باپ کا جوان بیٹا زندہ ہو، مجال ہے کوئی مصیبت اس کے قریب آ جائے، صبح ہونے دیجئے پھر دیکھیں. مگر صبح کیا ہوا، کسی نے علی اکبر کو میدان میں جانے نہ دیا. اور وہ وقت آیا کہ جب حسین علی اکبر کو گھوڑے پر سوار کرا کے حسرت سے چاروں طرف دیکھ رہے، شاید کوئی آگے بڑھ کر کہہ دے کہ نہیں مولا ابھی علی اکبر میدان میں نہیں جائے. مختصر پڑھوں گا، بہت مختصر، شہادت جناب علی اکبر کی جتنے میں پڑھتا ہوں اتنی نہیں پڑھوں گا، مختصر پڑھوں گا. بس جب آگے بڑھے ہیں علی اکبر تو علی اکبر کو احساس ہوا کہ پیچھے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جب علی اکبر کو یہ احساس ہوا اور آپ نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھا، بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر تھامے پیچھے پیچھے، ام لیلہ کی کمائی لٹ رہی ہے. علی اکبر اتر آئے گھوڑے سے، واپس پلٹے، اپنے بابا کے ہاتھ تھام کر کہتے ہیں بابا آپ تو مجھے رخصت کر چکے، اگر اس طرح میرے پیچھے پیچھے آئیں گے بتائیے علی اکبر کیسے جنگ کرے گا، میں کیسے لڑوں گا. بس بیتاب ہو کر حسین نے علی اکبر کو سینے سے لگا لیا، کھینچ لیا سینے سے لگا کر کہتے ہیں میرے لال علی اکبر، تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا. اور اس طرح تیروں تلواروں کے زخم کھانے جا رہا ہوتا تو تو میری کیفیت سمجھ سکتا تھا. اچھا میرے لال جا، مگر جہاں تک ہو سکے مڑ مڑ کر اپنے بابا کو دیکھتا جا. اور مختصر کیا میں نے، علی اکبر کو دیکھتے رہے حسین کیسے، جہاں جہاں علی اکبر حملہ کرنے جاتے تھے حسین اسی سمت میں دوڑتے تھے تاکہ میرا بیٹا میرے سامنے رہے. ایک وقت وہ آیا جب حسین کا چاند شام کی سیاہ بدلیوں میں چھپ گئے. اس سے پہلے حسین جب آواز دیتے تھے علی اکبر جواب دیتے تھے ہاں بابا، ہاں بابا میں اس طرف ہوں، ہاں بابا میں اس طرف. ایک وہ وقت آیا کہ حسین پکار رہے علی اکبر کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، مگر کوئی جواب نہیں آتا تھا. کیوں جواب نہیں آتا تھا، علی اکبر کے کانوں میں آواز تو آ رہی تھی مگر علی اکبر کیسے بتائے، بابا تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے برچھی گر گئی، تیرے علی اکبر کے ہاتھ سے سپر گر گئی، زخموں پہ زخم تلواروں کے برچھیوں کے. علی اکبر نڈھال ہو کر گھوڑے کی پشت پہ گر پڑے، اپنی باہیں گھوڑے کے
گلے میں علی اکبر نے ڈال دی. اپنا توازن برقرار کرنے کی کوشش کر رہے تھے علی اکبر کہ ملعون آگے بڑھا, پوری برچھی علی اکبر کے کلیجے میں اتار دی. بس عزاداروں, جوان کی پسلیاں, اب جو اس ملعون نے اپنی برچھی کو واپس کھینچنا چاہا, برچھی کا پھل ٹوٹ کے کلیجے میں رہ گیا. بس اس برچھی کا لگنا تھا علی اکبر سے گھوڑے پر رکا نہ گیا, گرتے گرتے آواز دی, یا بتاہ علیک منی السلام, اے بابا علی اکبر کا آخری سلام. حسین کے کانوں سے آواز ٹکرائی, چلا کر کہا حسین نے, یا بنیا علی دنیا بعدک الافا, اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پر خاک ہو. ٹھوکریں کھا کر گر پڑے حسین, سنبھالا اپنے آپ کو, کھڑے ہوئے, ایک دو قدم چلے تھے, پھر گر پڑے, پھر کھڑے ہوئے, پھر گر پڑے. جب چلا نہ گیا, اپنے وجود کو جلتی ریت پر گھسیٹنا شروع کیا. اپنے آپ کو کھینچ رہے ہیں حسین, آواز دیتے جا رہے, میرے لال علی اکبر کہاں گرا ہے, کس طرف گرا ہے, ارے آواز دے, مجھے راستہ نظر نہیں آتا, میری بینائی چلی گئی, علی اکبر مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. نہ جانے کس طرح ٹھوکرے کھاتے ہوئے حسین پہنچے علی اکبر کے سرانے, کچھ رمق جہاں باقی ہے, سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا, رخساروں پہ رخسار رکھے, میرے لال آنکھیں کھول, دیکھ تیرا بابا آیا ہے. علی اکبر آنکھیں کھول, علی اکبر نے آنکھیں کھولی, بابا کو سلام کیا. حسین نے پوچھا میرے لال کس حال میں ہے, علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں, بابا نیزے کی علی ٹوٹ کر کلیجے میں رہ گئی, بڑی اذیت میں ہوں. اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا, حسین یہ امتحان بھی لے گا. علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا, ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر, دونوں زانو جلتی ریت پر, دوسرا ہاتھ کلیجے میں برچھی کا پھل نکالنے کے لیے. ادھر برچھی کا پھل کھینچا, کلیجہ ساتھ میں نکل آیا, ادھر کلیجہ نکلا, ادھر علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے ساری طاقت جمع کی, علی اکبر کے لاشے کو اٹھا لیا, اٹھا تو لیا مگر علی حسین سے چلا نہ گیا, پھر لٹا دیا لاشے کو. گنجے شہیدہ کا رخ کر کے آواز دی, میرے شیروں مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. خیموں کا رخ کر کے آواز دی, بچوں اے اطفال بنی ہاشم آؤ, مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا. خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے, چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ واہ حسینہ کہتے دوڑے قتلگاہ کی طرف. ادھر حسین نے علی اکبر کے بازوؤں میں اپنے بازو ڈالے, علی اکبر کے لاشے کو گھسیٹنا شروع کیا. بچے پہنچ گئے, بچوں کی مدد سے علی اکبر کے لاشے کو اٹھایا, خیمہ گاہ تک پہنچایا, بیویاں جمع ہو گئیں, علی اکبر کا ماتم ہو رہا ہے. دیکھا زینب نے علی اکبر کی ماں ام لیلہ نظر نہ آئی, فضا سے کہا فضا ذرا علی اکبر کی ماں کو تو بلا کرنا. فضا خیمے میں آئی, ام لیلہ کے عجیب منظر دیکھا, جناب ام لیلہ کبھی خیمے کے ستون سے ٹکراتی تھی, کبھی اس ستون سے ٹکراتی تھی, آواز دیتی جاتی تھی, لوگوں لوگوں مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا, ارے مجھے راستہ سجھاؤ, مجھے